العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إن بقيت درود بيغا محمد وعلى آله دوسرے دن کا روزہ ہے اور اس دوسرے دن کے لیے دعا موجود ہے تاکیدات میں سے تاکید یہ ہے کہ ہر روز کی دعا موجود ہے آپ مفاتیح جنان میں ماہ رمضان کے اعمال میں بالکل اختتام پر ہر دن کی دعا دیکھیں گے پہلے دن کی دعا دوسرے دن کی یہاں تک کہ تیس دن کی دعا ہر روز صبح اس دن کی دعا کو ضرور مطالعہ فرمائیے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک راستہ ہے کہ ہم نے اس دن ان پوائنٹس کے اوپر محنت کرنی ہے جو تیس دعائیں ہیں وہ در حقیقت ہماری تیس کئی صلاحیتوں پر ہیں ہماری عادتوں کے اوپر ہیں اگر آپ ایک ایک کے اوپر کم سے کم اس دن محنت کرنا شروع کر دیں گے کچھ نہ کچھ بہتری انسان کے اندر حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان ایک مسابقہ ہے ایک دوڑ ہے دوڑ اللہ کی نیکیوں کے لیے جیسے کہ وہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فرماتا ہے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے تیزی تیزی سے آگے بڑھو ماہ رمضان ایک دوڑ ہے جس کے اندر سب لوگ کوئی چل رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے کوئی رینگ رہا ہے کوئی اس دوڑ کا حصہ نہیں بن رہا ہے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی نعمتوں کو برکتوں کو سعادتوں کو حاصل کر سکیں جو انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر سرمایہ بن جائے اس دنیا کے لیے اور انشاءاللہ اگلی دنیا کے لیے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آپ کی اللہ سے امید بڑھتی جائے گی اللہ کا احسان آپ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اپنی امیدوں کو کم مت کریں دنیا میں مشغول ہو کر خدا مختار کے وجود سے جو امیدیں رکھنی چاہیے ان امیدوں کو کم نہ ہونے دیں بس اپنی امیدوں کو بڑھائیں اور اللہ کے دیے ہوئے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے جیسے کہ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن کریم ان لوگوں کو جو رائے حق کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے اس کے موضوعات کے اوپر غور فرمائیے جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ الہی انسان کے ارکان ہیں قرآن کی نگاہ میں ہم نے کل اس سلسلے میں الہی انسان کی ایک خاصیت عرض کی اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی دی ہوئی نشانیوں کے اوپر غور کرتا ہے تو آپ اپنی زندگی کے اطراف میں جہاں کہیں وقت ملے کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیں مجھے خدا کی کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ انسان کے اندر شکوہ بہت ہے شکایت بہت ہے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا یہ کیوں ایسا ہو گیا لیکن کبھی انسان تنہا بیٹھ جائے خاموشی سے بیٹھ جائے اور اپنے آپ سے پوچھے میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی ہیں اگر نہ دیتا یہ طاقتیں جو اس وقت میرے پاس ہیں تو میں کیا تھا اگر نہ خدا نے سنبھالا ہوتا اب تک تو میں کیا تھا خود بخود خدا متعال کی عظمت خدا متعال کی محبت سامنے آئے گی میں دو دن سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بار بار عرض کر رہا ہوں اللہ کی محبتوں کو پہچاننے کی کوشش کر ہم خدا کی محبتوں سے کم آگاہ ہیں توجہات بہت کم ہیں ہماری خدا کی محبتوں کو نہیں سمجھتے خدا کو سمجھتے ہیں حاکم ہیں خدا کو نہیں جان پاتے کہ خدا جو دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ چاہنے والا ہے اس کے دل میں چاہت بھی خدا نے دی ہے تو خدا چاہنے والا نہ ہوتا تو ہمیں کیوں ایسا رکھتا خدا متعال کی محبت کو درک فرمائیے اور انشاءاللہ ان اوصاف میں سے چند صفتوں کی طرف ہم مزید اشارہ کریں گے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اس بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے کہ ماہ رمضان میں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے. روایت بہت پرانی روایت ہے اور اس کی کچھ جملات ایسے ہیں کہ جو زیادہ وقت لے سکتے ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سمرائز ہو جائے. روایت نے انسان کی روح کو انسان کے بدن سے تشبیہ دی ہے, کہا جیسے بدن کے اوپر حالات ہوتے ہیں مختلف حالات, اسی طرح روح کے اوپر حالتیں ہوتی ہیں. ظاہر ہم اور آپ سب روح کے ساتھ یہاں موجود ہیں. روح کسے کہتے ہیں؟ وہی جو ہماری اصل ہے, جو ہماری اساس ہے. ہمیں معلوم ہے یہ بدن تھوڑی دیر کے لیے 50-60 سال 70-80 سال, اس زیادہ کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہماری روح ہے, وہی روح ہے جو برزخ میں ظاہر ہوں گی. برزخ میں وہی روح ظاہر ہو جائے گی جو ابھی بھی ہمارے پاس ہے. برزخ کوئی ایسی دنیا نہیں جو بعد میں بنے گی, ابھی بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ. وہ روح ہمارے ساتھ ہے, جیسے ہی مریں گے وہ روح ظاہر ہوتی ہے. اب اس روح کی کیفیت کیا ہے, روح کس قسم کی ہے؟ آیا سارے انسانوں کی ارواح ایک جیسے مقام پر ہیں؟ مثلا وہ جس نے صبح و شام فقط خدا کی بندگی کی ہے, اس کی روح اور میری روح ایک جیسی ہے؟ اس کی روح میں میری روح میں فرق کیا ہے؟ آپ نے یقیناً قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر نور کا لفظ سنا ہے, دیکھا ہے, پڑھا ہے. روایات کے اندر آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ فلاں شخص قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کے وجود سے اتنا نور جاری ہوگا. نور کیسے جاری ہوتا ہے کسی کی روح سے؟ مثلا کسی کی روح نورانی کیسے ہو جاتی ہے, کسی کی روح ظلمات جس کو کہتے ہیں تاریکیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے سب کا سب؟ فرمایا روح کے اوپر بھی حالتیں ہوتی ہیں جیسے بدن کے اوپر حالت ہوتی ہے. اس روایت کے اندر بدن کے اندر چار حالتیں بیان کی ہیں, بدن کے اندر چار حالتیں ہوتی ہیں. کہا کبھی ایسا انسان ہوتا ہے بدن ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, مردہ انسان. ڈیڈ باڈی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نہ اس میں ترقی ہے, نہ اس میں گروتھ ہے, نہ اس میں موومنٹ ہے, نہ اس میں سینسز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈیڈ باڈی ہے. اب اس کا کیا ہونا ہے؟ اس کا یہ ہونا ہے کہ اگر اس کو مناسب طریقے سے کہیں نہ پہنچایا گیا تو اس سے صرف اذیت ملے گی, اس سے بدبو آئے گی, اس سے معاشرہ خراب ہوگا. تو اس کا صرف ایک حل ہوتا ہے کہ اس کو ہم زمین کے نیچے دبا دیں, یہ ڈیڈ باڈی ہے. فرمایا جس طرح ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, اسی طرح بعض ارواح ایسی ہوتی ہیں جو خدا کے انکار میں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں. روح ایسی روح ہے جو حقائق کا انکار کر رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کفر. ہم لوگ صرف نان مسلم کو کفر کہتے ہیں, نان مسلم صرف کافر نہیں ہے, ہر وہ شخص کافر ہے جو حقیقت کا انکار کرے. یہ حتیٰ آرٹیفیشیل پھول مثلا یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, کوئی یہ کہے کہ یہاں نہیں ہے, یہ کفر ہے, انکار کر رہا ہے. کوئی خدا کی رحمتوں اس کے رزق کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا کا رزق نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کا مطلب ہے کفر کر رہا ہے. اس کفر کو کہتے ہیں, اس انکار کو کہتے ہیں کفر. تو روایتوں نے فرمایا اگر کسی کی روح کافر ہے, خدا کا انکار کر رہی ہے, اس کی روح ڈیڈ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی, اس نے کسی کمال کو نہیں لینا ہے, اس کے اوپر کسی آیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا, ختم ہو گیا معاملہ. سب سے پہلی کوشش انسان نے یہ کرنی ہے کہ میں کفر کے دائرے سے باہر نکل آؤں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے, کفر کے دائرے سے باہر آ گئے. میں نے عرض کیا کفر صرف یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی 10 چیزوں میں کفر ہے. خدا کے رزق کے کفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جس کو ہم کفران نعمت بھی کہتے ہیں. خدا نے نعمت دی ہے خاص کام کے لیے, وہاں نہیں کر رہے, یہ کفران نعمت ہے, اس کا مطلب نعمت کا کفر کر رہے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزوں میں کفر ممکن ہے. تو پہلی حالت روح کی کیا ہے؟ وہ حالت ہے جو ڈیڈ باڈی کسی ہے, کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہے. کس کی روح ہے؟ جو کفر میں مبتلا ہے. پھر روایت میں فرمایا دوسرا وہ انسان ہے جو ڈیڈ باڈی تو نہیں ہے لیکن سو رہا ہے. سوتا انسان تقریباً مردہ انسان ہوتا ہے, اس وقت کے ساتھ کہ مردہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے, ختم ہو گیا ہے. سوتا ہوا اس وقت تک مرا ہوا ہے جب تک سو رہا ہے, لیکن جاگنے کا امکان موجود ہے, جاگنے کا امکان اس کے اندر موجود ہے. سوتے ہوئے انسان کی حالت کیسی ہے؟ وہ انسان ہے جو غافل ہوا ہوا ہے. جو انسان غفلت میں مبتلا ہے وہ انسان ہے جس طرح سوتا ہوا انسان. ممکن ہے کوئی آدمی پہلوان ہو, باڈی کے اعتبار سے دنیا کا اسٹرانگیسٹ پرسن ہو, لیکن اگر سو رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ ختم ہو گیا معاملہ, سوتا ہوا انسان سوتا ہوا ہے. ممکن ہے کسی کی آنکھیں انتہائی تیز ہوں, کلومیٹرز تک دیکھ سکتا ہو, سوتے وقت کیا دیکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو ممکن ہے ایک روح ایسی ہو جو اگر جاگ جائے تو علم حاصل کرے گی, لیکن اگر سو رہی ہے, سو رہی کا مطلب کیا ہے؟ غافل ہے. بہت سارے لوگ غافل ہیں, چاہیں تو پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں, خدا نے صلاحیت دی ہے, چاہیں تو تقوی اور پرہیزگاری میں نہیں معلوم کہاں پہنچ سکتے ہیں, اپنی مادی دنیا میں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے, پیسہ کماتے ہیں, آگے جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں, ڈگریز حاصل کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو خدا کے راستے میں کیوں نہیں بڑھتے؟ غافل, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے, مشغول ہو گئے ہیں زندگی کے اندر, دنیا کا ہر کام کرتے ہیں, اس میں اچیومنٹس ہیں, اس میں ان کے ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں, لیکن اس کام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیسے انسان ہیں؟ یہ وہ روح ہے جو سو رہی ہے, جاگ جائے تو اچھا ہے, اور صرف ایک مسئلہ ہے, مرنے سے پہلے جاگ جائے تو اچھا ہے, مرنے کے بعد جاگے بھی تو کیا جاگے بھی, میں مزان کہتا ہوں مرنے کے بعد تو سب مومن ہو جائیں گے, سب کو ایمان لانا پڑے گا, خدا سامنے ہے, قیامت سامنے ہے, اب کیا ایمان نہیں لائیں گے؟ آگ نظر آئے گی, باغ نظر آئیں گے, ایمان تو اب لانا مسئلہ ہے, اس وقت تو سب مومن ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر یہاں سو رہا ہوں تو مسئلہ ہے, مجھے یہاں جاگنا ہے, تو پہلا وہ انسان ہے جو ڈیڈ باڈی ہے, وہ ہے جو کفر کر رہا ہے, دوسرا وہ انسان ہے جو سو رہا ہے, وہ کون سا انسان ہے؟ یہ اس انسان کی روح ہے جو غفلت میں مبتلا ہے. تیسرا ایک انسان وہ ہوتا ہے جو مرا ہوا نہیں ہے, سو بھی نہیں رہا ہے, لیکن بیمار ہے, بیمار ہے. کس کو بخار نہیں ہوتا, کس کو نزلہ نہیں ہوتا, سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بخار نزلہ دیکھا ہے. جب یہ بخار ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, تو کیا ایکٹیویٹی وہی ہوتی ہے جو صحت مندی میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. سینسز ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں, جو آپ کی ایبلٹیز توانائیاں ہوتی ہیں, ہمتیں بھی کم پڑ جاتی ہیں, تھوڑا سا بخار ہوتا ہے, انسان کے بدن لرزنے لگتا ہے, توانائی کم ہو جاتی ہے, اس سے اس وقت کوئی بات کرے فلاں کام کرنا ہے, کہتا ہے ابھی تو کچھ نہیں کرنا, ابھی صرف اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے, ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا چلنے کی بات کرو, کہتا نہیں میں نہیں چل سکتا, توانائی ہوتی تو چل جاتا, صحت مند ہوتا تو چل جاتا, ابھی نہیں چل سکتا, کیوں؟ بیمار ہے. یہ انسان کی بیماری ہے. بیمار روح کون سی روح ہے؟ وہ روح جو شک میں مبتلا ہے, یقین نہیں ملا, جانتا ہے قیامت ہے, جانتا ہے امامت ہے, جانتا ہے دین قرآن ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا سا شک ہے. اگر یقین ہوتا تو یہ تھوڑی کر رہا ہوتا. یہ اپنی شک میں مبتلا انسان ایسا ہی ہے جیسے انسان بیمار ہوتا ہے. صلاحیت سب ہر چیز کی ہے, دیکھ بھی رہا ہے اپنی آنکھوں سے, سمجھ بھی رہا ہے, لیکن ہمت نہیں ہے. مثلا ہم نے ہمت نہیں قرآن پڑھنے کی, طاقت نہیں ہے کیا؟ ہے. قرآن کی تفسیر پڑھنا ناممکن ہے ہمارے لیے. پتہ نہیں کتنی کتنی کمپنیز کے اندر رہنے والے روزانہ 40-40, 50-50 پیجز کی رپورٹس پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت, دو صفحے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بیمار روح, بیمار ہو گئی ہے. اس روح کی بیماری کی وجہ سے جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. بالکل کر سکتے ہیں, قرآن کریم پڑھنے میں کون سی مصیبت ہے, اٹھائے پڑھنا شروع کر دیں, سب ہو سکتا ہے, لیکن بیماری سے نکلے تو ہوگا نا, جب تک بیمار ہے کچھ بھی نہیں کرے گا. بیمار کون ہے؟ شک میں مبتلا ہے, یقین نہیں ہے. اگر ان چاروں سے باہر نکل آئیں, کفر نہ کرے, غفلت نہ کرے, شک میں نہ ہو, اب صحت مند ہے, چاقو چوبند ہے. صحت مند کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہدف رکھو, اس ہدف کو حاصل کرے گا, چیلنج دو, اس چیلنج کو پورا کرے گا. اب انصاف سے ایک کام کیجیے گا, یہ سوچے گا میری روح کیسی ہے, چاقو چوبند ہے, صحت مند ہے. صحت مند ہونے کا مطلب یہ کیا ہے؟ ہر روز کوئی اچیومنٹ ہے, ہر روز کچھ حاصل کرتا ہے. مثلاً اگر کوئی ایک دکاندار ایک دن دکانداری کرے کچھ نہ ملے, دو دن کرے کچھ نہ ملے, ایک سال کرے کچھ نہ ملے, اسے اچیومنٹ کہیں گے ہم کہیں گے یہ فیلئر ہے. 40 سال سے مسلمان ہوں, بندہ خدا ہوں, شیعہ علی ہوں, معنویت نصیب نہیں ہوئی, یہ اچیومنٹ ہے. کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ کس چیز کی کمی ہے؟ رہنما نے سکھایا نہیں ہے, کتاب سامنے نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے, کون سی چیز جو نہیں ہے؟ صرف ایک مشکل ہے, میں شک میں ہوں, ارادے میں کمی ہے. پتہ نہیں انسان کتنے اہداف ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے صرف اس ارادے کی مصیبت کی وجہ سے، ارادہ نہیں بناتا. آپ کوشش کریں، ماہ رمضان میں خدا تعالیٰ نے آپ کو روزے کی فضیلت دی ہے، اس سے خود بخود آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا، خود بخود آپ کا کنٹرول بڑھے گا. اپنے ارادے کو بڑھائیے، جو خدا آپ کو پہنچانا چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے بڑھ کر اور موقع کیا آئے گا. اور بس آخری بات اس سلسلے میں، ہم انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے اینڈ کا پتہ نہیں ہے. یہ بہت خطرناک حقیقت ہے. ہم ایک ایسے پل پر ہیں جس کا کچھ نہیں پتہ کہ اس کا آخری سرا کب آنے والا ہے، اور آخری سرے کے بعد کیا ہے اس کا بھی کچھ نہیں پتہ. خبروں میں پتہ ہے کہ کیا ہے، اپنی زندگی کے لیے نہیں پتہ کہ ہمارا کیا ہے. لہٰذا ہمیں بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے، اچھا وقت ہے ہوشیاری کے لیے. اور آپ افطار سے پہلے کے اس ٹائم میں جب درس کے لیے آتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ بہت خوبصورت وقت ہے معنویت کے حصول کے لیے. تو آپ بہت اچھے ٹائم کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، جب آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت کو حاصل کر سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس توفیق کو مزید حاصل کرنے کے لیے بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد. مجھے تھوڑا وقت اس موضوع کے اوپر لگانا پڑا تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے، اور اب ہم بحث کے اوپر آتے ہیں، اپنی گفتگو پر آتے ہیں. الہی انسان کے ارکان، الہی انسان میں خاصیتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کل ایک خاصیت بتائی، اپنے عقل سے کام لیتا ہے، طریقے کے اوپر چلتا ہے. ہم نے کوشش یہ کی جب بھی قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے، تو ہم کچھ آیتوں کو جن کے اندر ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں ان ٹائٹلز کو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجئے قرآن کریم میں آیا متقی، ایسا ہوتا ہے ہم نے اس ٹائٹل کو نکال دیا، اس کے بعد دیکھا قرآن کریم نے متقی کیسا لکھا ہے. پہلے تو یہ بات دیکھیں وہ ٹائٹل کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. ظاہر متقی بہت اچھا ٹائٹل ہے. آپ نے نکال دیا کہ اس متقی کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے، قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے، آپ نے ان چیزوں کو بھی علیحدہ نکال دیا. اب یہ جو چیزیں نکل آئیں آپ کے پاس، یہ آپ کا آبجیکٹیو بن گیا. آپ کو اگر متقی بننا ہے، یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر لانی ہیں. میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے دو تین ٹاپک بہت امپورٹنٹ لگے قرآن کریم میں، یعنی یوں لگا کہ اگر کسی کے اندر یہ ٹائٹل آ گیا تو زندگی کچھ اور ہے، ٹائٹل نہیں آیا پھر زندگی کچھ اور ہے. ان اہم ترین ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل تقویٰ ہے، متقی انسان. اگر متقی ہے تو قرآن کے مطابق کچھ اور انسان ہے، اور اگر متقی نہیں ہے تو پھر کچھ اور ہے. یعنی پوری زندگی انسان کوشش کر لے ایک ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے، کون سا ٹائٹل؟ تقویٰ، بس. اور اگر آپ نہج البلاغہ کو مطالعہ فرمائیں، پوری نہج البلاغہ کے اندر ایک سنگل ورڈ، ایک سنگل ٹرم جو ریپیٹڈلی آئے گی، جس کے اوپر اتنا اصرار جس کی کوئی حد نہیں، وہ یہی تقویٰ ہے. آپ نے زندگی بھر سنا ہے تقویٰ، متقی، پرہیزگار، یہ سب. اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو الہی انسان ہوتا ہے یہ متقی ہوتا ہے. متقی ہوتا کون ہے؟ خدا کس انسان کو متقی کہتا ہے؟ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم ان خاصیتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے ذہن سے فوراً نکل جائے گا، چونکہ آپ کی میموری کوئی کمپیوٹر تھوڑی ہے. لیکن ایک آدھ چیزیں رہ جائیں گی، یہ ریکارڈ ہو جائے گا، اور یہ ریکارڈ ہونے کے بعد اور جگہوں کے اوپر چل جائے گا. کبھی نیٹ کے اوپر جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک سہولت ہوتی ہے، وہ پوز کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. جو بیچارے ڈائریکٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس پوز کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہمارے یہاں لکھنے کی عادت زیادہ ہے نہیں معاشرے کے اندر. بہرحال ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی اسی طرح بول دیں کہ جو سننے والے ہیں بہت کچھ تو بھول جائیں گے، ایک دو چیزیں ان کے دماغ میں رہ جائیں گی، تو وہ جو رہ جائیں وہ کام آ جائیں. میں متقی کے اوصاف قرآن کریم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی یہی کام کریں، جب قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، جب بھی آپ کو ایسی جگہ نظر آئے کہ خدا فرماتا ہے وہ جو جنت میں جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، آپ اسے نوٹ کر لیں. کیا کرتے ہیں؟ میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ وہ خطرناک بات کہوں، اگر میں وہ کام نہیں کر رہا جو جنت میں جانے والے کرتے ہیں، تو میں کہاں جانے والوں کے کام کر رہا ہوں؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ اگر جنت میں نہیں جانا پھر اور جانا کہاں ہے؟ دوسرے ادھر راستے نہیں ہیں. وہ تو شکر ہے خدا نے ایک آراف بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ آدمی کہتے ہیں یہاں نہیں گئے تو پھر کہاں گئے بھائی؟ ضرور نوٹ کرتے رہیں میں کون ہوں قرآن کی نظر میں. ایک دفعہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کے کریم کی نظر میں انسان کیسا ہونا چاہیے, اور ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ میں قرآن کی نظر میں کہاں پہنچا ہوں, یہ بھی کر سکتے ہیں. بس پہلے تو وہ کر لیں کہ قرآن کی نظر میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے, یہ میں آپ کے اپنے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ میں قرآن کی نظر میں کیا بن گیا ہوں, وہ آپ خود دیکھ لیجیے گا. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پہلے ہی آپ جانتے ہیں تقویٰ بہت اہم ہے, لیکن میں قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت کے لیے ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سورہ طلاق میں سے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, خدا اس کے لیے مشکل میں راہ نجات نکال دے گا. کیا آپ کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہے؟ کیا دنیا میں پھنستے نہیں ہیں کبھی؟ دنیا میں پھنسنے پر ہم لوگ بعض اوقات اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. مجھے نہیں معلوم خدا نہ کرے اگر کوئی آخرت میں پھنس جائے تو اس کا کیا ہوگا. وہ میں یتقی اللہ یجعل لہ مخرجا, وہ مالک کل کہہ رہا ہے اگر کوئی میرا تقویٰ اختیار کرے میں مشکل میں اس کے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا. مثلا فرض بنائیے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, آرکیٹیکٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, آپ کہیں بھائی مجھے نہیں معلوم مشکل میں میں نکلوں گا کیسے, تم پرواہ نہیں کرو میں آرکیٹیکٹ ہوں مجھے پتا ہے کہاں سے نکلنا ہے, آپ اطمینان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں بھائی, اس نے بلڈنگ بنائی ہے اس کو سارے راستے پتا ہیں. سارے راستے جس نے نہیں بنائے, جس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں راستہ خود نکالوں گا. اور کیا چاہیے؟ وہ یتقی اللہ, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے یجعل لہ مخرجا, خدا اس کے لیے راستہ نکالے گا. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا یہ سوچ بھی نہیں پائے گا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ رزق نہیں چاہیے دنیا اور آخرت میں؟ رزق چلیے آخرت کے ابھی دور کی بات, دنیا میں تو چاہیے. دنیا میں رزق کے لیے کتنے گھنٹے ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں میں اور آپ. خدا کہہ رہے تو میرا تقویٰ اختیار کرو میں رزق دوں گا, اس سے بڑھ کر گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر شک نہ کریں خدا پر تو اس سے بڑھ کر کوئی گارنٹی نہیں ہو پائے گی. کہتا ہے تم میرا تقویٰ اختیار کرو میں مشکل میں سے راستے نکالوں گا, میں تمہیں رزق پہنچا دوں گا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں 134 نمبر انتہائی اہم آیہ کریمہ ہے جس میں پورا ایک خدا تعالیٰ نے سلسلہ بیان فرمایا. جنت کا تذکرہ کیا ہے پہلے, فرمایا اعدت للمتقین, یہ جو جنت ہے یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے. پہلے جنت کا تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران بہت اہم سورہ ہے, 200 آیتیں ہیں, پہلی 100 آیتوں سے گزار کر آخری 100 تک, یعنی سیکنڈ 100 آیتیں جو ہیں اگر آپ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں آپ کے لیے دنیا کھل جائے گی. سورہ آل عمران عجیب سورہ ہے. میں نے دیکھا پہلی 100 آیتیں نکالنے کے بعد, ظاہر وہ بھی انتہائی اہم ہے, میں جیسے کامل انسان اپنے طور پہ دیکھتا ہے سر, پہلی 100 آیت کے بعد آخری جو 100 آیتیں ہیں 101 سے لے کر 200 تک, تب تک سب کی سب قوانین ہیں, اور اگر کوئی ان قوانین کو سمجھ لے نہیں معلوم کتنی طاقت ہے پھر اس کے پاس, بہت کچھ ہے. یہ آیہ کریمہ 134 نمبر ہے. وہ عدت المتقین, یہ جو جنت ہے یہ متقین کے لیے بنی ہے. ان متقین کی صفات کیا ہیں؟ اب میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا آپ یہ کام نہ کریں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کم سے کم اس طرح سے کریں کہ آپ کے ذہن میں رہے, کسی طریقے سے ضرور اس طرح سے سوچے گا کہ آپ کے ذہن میں رہے, چیک کرتے رہے گا آپ میں مجھ میں ہے یا نہیں. صحیح, پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ جو متقین ہوتے ہیں یہ کھلے عام اور چھپا کر اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. اب نہیں معلوم مجھے اپنے مال میں سے کتنا انفاق کرنا چاہیے کہ میرے اوپر ٹائٹل آ جائے کہ میں انفاق کرتا ہوں. مثلاً میں اگر 50,000 کماتا ہوں 2 روپے دے دوں, یہ انفاق ٹائٹل کے لیے کافی ہوگا؟ پتہ نہیں مجھے, شاید پیسے سے زیادہ یہ اہم ہے کہ میری ضرورت کتنی تھی اور میں نے اللہ کے نام پر کتنا زیادہ بڑھ کے کام کیا. مقدار اہم نہیں ہے, کیفیت اہم ہے. ممکن ہے ایک آدمی نے ہر مہینے 40,000-50,000 روپے صدقہ کرنا ہو, لیکن اس کے لیے کچھ ویلیو نہیں ہے اس کی. اور ممکن ہے کوئی آدمی ہر مہینے 5 روپے دیتا ہو 10 روپے دیتا ہو لیکن بیچارہ پیٹ کاٹ کے دیتا ہو, یہ ویلیو رکھتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو متقین ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ چھپے بندوں اور کھلے عام اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. ظاہر ہے چھپے بندوں کھلے عام کیوں لکھا ہوگا, اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے. بعض اوقات کھلے عام کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, بعض اوقات کھلے عام کرنے میں ریاکاری ہے. جب ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ چھپا کے کرتے ہیں. جب کسی کی بےعزتی کا معاملہ ہوتا ہے, عزت بےعزتی کا معاملہ ہوتا ہے, کھلے عام دیں گے اس کی بےعزتی ہو جائے گی, خاموشی جا کے دے دیتے ہیں. بعض جب کھلے عام دینے میں کوئی مسئلہ نہیں, کھلے عام دے دیتے ہیں. ينفقون فی السراء والضراء, ایک اور تعبیر اس کی کھلے عام چھپے بند نہیں ہے, ایک اور اس طرح سے کہتے ہیں آسانی میں اور مشکل میں انفاق کرتے ہیں. آسانی میں بھی انفاق کرتے ہیں, مشکل میں بھی انفاق کرتے ہیں. ایک دفعہ ہاتھ کھلا ہوتا ہے, پیسہ کافی ہوتا ہے, انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ایک دفعہ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں پھر بھی انفاق کرتے ہیں, اس کو نہیں ختم کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو اللہ کو دے رہے ہیں وہ جائے گا نہیں, اللہ بڑھا بڑھا کے واپس لاتا ہے. کاش ہمیں دولت مند ہونے کا یہ قانون سمجھ میں آ جاتا, اور ان دولت مندوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, یہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دیں گے. دولت مند ہونے کا آسان ترین قانون یہ ہے کہ دینا سیکھ لیں. جیسے ہی آپ دینا سیکھیں گے آپ کے وسائل نہیں معلوم کہاں پہنچ جائیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ غریبوں کو یہ امیر بتانے نہیں دیتے کہ یہ قانون ہے. ان کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں تم اگر پیسے دو گے نا تم لوگ فقیر ہو جاؤ گے. اپنی کنجوسیاں آپ کو دکھاتے ہیں, اپنے صدقے آپ کو نہیں دکھائیں گے, جبکہ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں دکھائیں گے تاکہ آپ سیکھ نہ لیں. اور اگر آپ سیکھ گئے نہیں معلوم آپ کو خدا نے کتنا دینا ہے. یہ خدا کا قانون ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بات. یہ خدا کا قانون ہے, جو دے گا خدا اس کو ضرور دے گا, چاہے کوئی بھی ہو, کافر بھی دے گا تو اس کو بھی ملے گا. آپ بھی ایسے ہی ہیں, یہ خدا کا قانون ہے, اس کو آزمائیں. متقی کے لیے کیا صفت ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء, چھپے بندوں کھلے عام یا آسانی اور سختی انفاق کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں. والکاظمین, غصہ زیادہ نہیں کریں گے. متقی کے لیے ایک سادہ سی بات ہوگی, غصہ دیر سے کرے گا راضی جلدی ہو جائے گا. غصہ کرنے میں دیر لگائے گا تو دیر لگے گی اس کو غصہ آتے آتے, لیکن اگر کوئی کہے معاف کر دے معاف کر دے. کاظمین الغیظ, اس سے معافی مانگنا آسان ہے. اس کے برعکس جو فاسق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غصہ بے تحاشا کرے گا, معافی مانگو پھر بھی معاف نہیں کرے گا. متقی ایسا نہیں ہے, متقی غصہ دیر سے کرے گا, بہت دیر سے کرے گا. کاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جائے گا. اور یہ صفت اتمام کمال پر پہنچتی ہے ہمارے ساتھ میں سرکار کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر بعظمت درود بھیجے محمد و آل محمد. متقی کی پہلی صفت ينفقون فی السراء والضراء, انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ. دوسری صفت والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تیسری صفت والعافین عن الناس, انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. نہیں لکھا والعافین رشتہ دار, رشتہ داروں کو معاف کر دیتے ہیں, دوستوں کو معاف کر دیتے ہیں, نہیں والعافین عن الناس, انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی بھی انسان معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو, معاملہ ختم کرو. اتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس عمل کے اوپر کہ اگر کوئی اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے اسے قبول کرو. عجیب روایت میں نے دیکھی ایک دفعہ, مجھے آتا تھا میں طالب علم تھا قوم کے اندر, بالکل نیا نیا قوم پہنچا تھا, مالی اعتبار سے بالکل ڈیڈ جس کو کہتے ہیں. کچھ چیزیں باہر چڑھانے کے لیے خریدنی تھیں, ایک دکاندار کے پاس گیا, اس نے کچھ چیزیں سستی سستی ڈھونڈ ڈھونڈ کے خریدی, وہ بھی سمجھ گیا کہ بڑی اس کی حالت خراب ہے, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیچارے ہمیں چیزیں نکال نکال کے دیں. تو ایک جگہ پہ پلاسٹک بچھوانے کے لیے پلاسٹک کٹوا لیا, پلاسٹک کٹوا لیا. اب جو اس نے قیمت بتائی میں نے کہا نہیں, اتنے پیسے نہیں میرے پاس, پلاسٹک کٹ چکا تھا. میں نے کہا میں کیا کروں, میں پھنس گیا. میں نے اس سے کہا بھائی, بوڑھا سا تھا, میں نے کہا میں بہت معافی مانگتا ہوں, میں غلطی کر دی, میں نے کٹوا بھی لیا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. ابھی تک میرے دل پر اس کی مسکراہٹ موجود ہے, ہنس کے کہنا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیوں پریشان ہوتے ہو, لاؤ واپس دو. میں مجھے اس واقعے سے اب میرے خیال میں 22 سال ہو رہے ہوں گے, جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتا تھا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا تھا, خدا اس کو معاف کر دے, اس کے اعمال کو قبول کر دے, اس نے مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا. میں ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا, دکان پہ لکھا تھا فلاں فوت ہو گیا, مجھے لگا جیسے میرا کوئی بندہ فوت ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے روایت دیکھی, روایت میں لکھا تھا اگر دکاندار کے پاس کوئی کسٹمر آئے, چیز خرید لے چکا ہو, واپس آئے اور اس سے درخواست کرے کہ میری مجبوری کی خاطر واپس کر لو, اور دکاندار واپس کر دے تو خدا جنت اسی بہانے دے دے گا, اسی بہانے دے دے گا. خدا جنت میں بھیجنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے, کس بہانے بھیجے. اس سے بڑھ کر بتاؤں میں آپ کی خدمت میں, ایک تھا دکاندار قوم کے اندر, کپڑے بیچتا تھا, کپڑے کا تو آپ کو پتا ہے کٹ گیا تو معاملہ خراب ہو گیا, پھر تھان سے نکل گیا, کپڑے بیچتا تھا, دکان کے اوپر بڑا بڑا لکھا تھا کٹا ہوا کپڑا سلا ہوا بھی اگر اسٹینڈرڈ سے کم ہو تو واپس ہو جائے گا. کٹا ہوا کپڑا تھان سے کاٹ چکے ہیں آپ سی چکے ہیں, بعد میں پتا چلا نہیں اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھا, کہنے لگا واپس ہوگا. اچھا میں تو ویسے ہی اس دکاندار کو تعریف کی نظر سے دیکھتا تھا, میرے ساتھ ایک اور واقعہ ہو گیا. میں نے اس سے ایک ابا کے لیے کپڑا لیا, قبا کے لیے, شاید قبا کے لیے میں نے کپڑا کٹوایا. میں درزی کے پاس گیا, میں نے اس سے پوچھا کس درزی سے سلواؤں, کہنے لگا ایک دو درزی ہیں یہاں پہ جو پرانے ہیں, بڑے بڑے علماء کے انہوں نے سیا, اگر تمہارا بس چلے تم ان سے سلوا. میں نے کہا چلو تبرکن ہی سلوا لیتا ہوں, کتنا پہنوں گا. میں گیا اس درزی کے پاس, میں نے کہا بھائی یہ میرے لیے سی دو. کہنے لگا میں سیتا نہیں ہوں, سی دوں گا. میں نے کہا آپ کا شکریہ. کپڑا لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں کپڑا لاؤ. کپڑا دیا, کپڑا دیکھتے کہنے لگا یہ سب اسٹینڈرڈ ہے, اس کا تو کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو میں نے جرابچی سے لیا ہے, اس دکاندار کا نام جرابچی تھا. میں نے کہا جرابچی سے لیا ہے؟ کہنے لگا جرابچی سے لیا, اس کو واپس کرے, وہ تو لکھا بیٹھا ہے کہ میں واپس کروں گا. میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا, میں دوسرا کپڑا لے لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں جواب جرابچی سے کو واپس کر. میں کہا عجب مصیبت پھنس گیا, تو میں تو ویسے ہی اس کا احترام کرتا ہوں بیچارے کا, کیوں اس نے اتنا بڑا بڑا دکان میں لکھا ہوا ہے اور اس نے مجھے بسا دیا. کہنے لگا نہیں تم جرابچی سے واپس کرواؤ, میں نہیں سیوں گا ورنہ. لو بھائی ایک عجیب مصیبت آیا میں جرابچی کے پاس. میں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں, میں چاہتا ہوں نہ کروں, لیکن اس درزی نے پھنسا دیا جو آپ نے ریکمینڈ کیا تھا. وہ کہہ رہا ہے یہ کپڑا سروس اسٹینڈرڈ ہے, واپس کرو. اس نے کپڑا دیکھا, کہنے لگا اچھا میری دکان سے؟ دکانداروں کو جمع کیا, کس نے کاٹا تھا؟ ایک نے کہا میں نے کاٹا. کہنے کا میں نے 25 دفعہ نہیں کہا سب اسٹینڈرڈ کپڑا نہیں رکھو یہاں پہ, کیوں رکھا تم نے؟ اس میں گرا نظر آ رہی ہے کپڑے کے اندر, ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی اس نے اس کی. اس آدمی نے مشہد میں گھر بنایا ہوا تھا 3 منزلہ, جو کہتا تھا میں مشہد جا رہا ہوں زیارت کرنے, اگر اس کا گھر خالی ہوتا تھا کہتا تھا یہ لو چابی جاؤ میرے گھر میں رہو. ایک دفعہ میں بھی رہا, سختی تھی, رش بہت زیادہ تھا. میں نے ایک دوست سے کہا میں مشہد جا رہا ہوں, بھی بچوں نے کہا کوئی گھر میں کچھ جگہ ہی نہیں مل رہی. کہنے لگا ایک گھر ہے جرابچی کے پاس. میں کہا یار شرم کرو, اس بیچارے نے پتہ نہیں کس کے لیے رکھا ہے. کہنے لگا خالی ہوگا تو دے دے گا. میں گیا اس سے پوچھا خالی ہے؟ کہنے لگا اس دن سے اس دن تک 3-4 دن کے لیے خالی ہے. میں نے کہا میں بھی وہی دنوں میں ہوں. کہنے لگا پھر بسم اللہ یہ تو چابی جاؤ رہو. ہم صاحب گئے وہاں پر, ہر چیز رکھی ہوئی تھی ضرورت کی, اور ایک کاؤنٹر کے نیچے یا اوپر لکھا ہوا تھا اس کے اندر پتہ نہیں 8,000 تومان رکھے ہیں, اگر آپ کو ضرورت ہے تو اٹھا لیں, قوم میں جا کے واپس کر دیجیے گا. اس جیسے انسان کی روح کی بلندی کے لیے, اور اس دکاندار ایسے تمام دکانداروں کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. متقی کی صفت کیا ہوئی؟ ينفقون فی السراء والضراء, انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ان کی کمزوریاں نہیں پکڑتے. اگر کوئی مجبوری میں پھنس جائے اس کو نظر انداز کر دیتے, اس کو یاد بھی نہیں دلاتے کہ تو کمزور پڑ گیا, نہیں آتے لگتے. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. متقین کی چوتھی صفت ہے احسان کرتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ کا میری گردن پہ ایک حق ہے, میں وہ حق آپ کو دے دیتا ہوں تو میں نے احسان نہیں کیا. ایک دفعہ آپ کی گردن پہ میرا کوئی حق نہیں تھا, آپ نے میرے لیے اچھائی کی, یہ آپ کا احسان ہے. آپ کی گردن پہ حق نہیں تھا پھر بھی آپ نے میرے ساتھ اچھائی کر دی, یہ آپ کا احسان ہے. دیکھیے گا ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہو کبھی. آیا احسان ہماری عادت ہے؟ خدا متقین کے لیے فرماتا ہے ان کی عادت احسان ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حق نہیں ان کی گردن کے اوپر لیکن دوسرے کے لیے بھلائی کر دیتے ہیں. حق نہیں تھا, واجب نہیں تھا, لیکن پھر بھی کر دیتے ہیں. متقی کی صفت. بس متقی انفاق کرتا ہے, غصہ پی لیتا ہے, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے, ان کے اوپر احسان بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. پانچویں صفت متقین کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں, اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس کے حضور استغفار کر لیتے ہیں, توبہ جلدی کرتا ہے متقی. متقی معصوم تھوڑی ہے, غیر معصوم ہے, گناہ کر سکتا ہے, لیکن متقی کی ایک خاصیت ہے اگر کبھی غلطی کرتا ہے, خدا نے فرماتا ہے کوئی فوش کام صادر ہو گیا, کوئی ایسا کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہو گیا, اپنے نفس کے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھا, جیسے یہ کرتا ہے ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے, خدا مجھ سے غلطی ہو گئی, فاستغفروا لذنوبهم, بس اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ متقین. جیسے ہی غلط کام کریں یہ نہ سوچیں کوئی بات نہیں یہ ہو گیا, نہیں کوئی کیوں بات نہیں, اللہ کے حضور معصیت کیوں کر رہے ہیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ نماز قضا ہوئی ہے, اس کو سادہ کیوں سمجھ رہے ہیں, گناہ ہوا ہے, استغفار کریں اللہ کے حضور. اب خدا کرے نعوذ باللہ اگر شیڈیول ہی بن گیا کہ ہر روز نماز قضا کرنی ہے, یہ تو پھر تقویٰ سے باہر چلے گئے, متقی تو یہ نہیں کرتا. متقی گناہ کو اہمیت دیتا ہے کہ گناہ مجھ سے صادر نہیں ہونا چاہیے, اگر گناہ صادر ہوتا ہے نعوذ باللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کے اوپر استغفار کرتا ہے. خدا نمتار فرماتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو خدا کی سوا گناہوں کو بخشنے والا ہے, یعنی میں بخش دوں گا, میں بخش دوں گا. متقی کی پانچویں صفت اپنے گناہ پر فوری استغفار کرتا ہے, اور خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے وَلَمْ يَسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور پھر اپنے اس گناہ پر اصرار بھی نہیں کرتا. بس متقی معصوم نہیں ہے, غیر معصوم ہے, کبھی گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, خدا فرماتا ہے یہ استغفار کرے میرے سوا کون بخشنے والا ہے, میں بخش دوں گا. اس کے بعد متقی کیا کرتا ہے وَلَمْ يَسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا, جو کرتا ہے پھر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا. ایک دفعہ گناہ ہو گیا توبہ کر لے گا, دو دفعہ تین دفعہ کچھ بھی ہو اب پھر گناہ پہ استغفار نہیں کرے گا, نعوذ باللہ, پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ اس گناہ کے کرنے کو اپنی عادت بنا لے, نہیں اس پہ استغفار نہیں کرے گا. عزیزان محترم, ہمارے سامنے اللہ نے نشانیاں بیان کر دی, ہمارے سامنے کون سی چیز چھپی ہے جو میں نے اتنا تکرار کیا آپ کے سامنے, یہ تکرار اس لیے کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں باقی رہ جائے. ایک دفعہ اور عرض کر دیتا ہوں, متقی کی صفت کیا ہوئی, انفاق کرتا ہے, غصے کو پی جاتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, احسان کرتا ہے, گناہ پہ توبہ کرتا ہے, اور گناہ پہ اصرار نہیں کرتا. آپ پانچ کے نام سے ان صفات کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو متقین کے راستے پہ چلنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت کی عظمت پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد. ابھی 10 منٹ باقی, میں بعض اوقات اس بات پہ بہت سختی اپنے اندر فیل کرتا ہوں کہ لوگوں کا دماغ کہیں اور ہو اور مجھے درس دینا پڑ جائے, لیکن الحمدللہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں, آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں, اور شاید یہ اللہ کے گھر کی برکت ہوتی ہے, یہ اس وقت کی برکت ہوتی ہے, ورنہ جو 16 گھنٹے سے بھوکا بیٹھا ہو وہ کس کی سنتا ہے. لیکن اس وقت کی برکت ہے, افطار کی برکت ہے, قرآن کی برکت ہے, اللہ کے گھر کی برکت ہے, خدا تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی محبت کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں, محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وعجل فرج. ایک اور آئے کریمہ میں خدا تعالیٰ نے متقین کے اوصاف کو بہت تیزی سے بیان کیا ہے, ایک ایک کر کے, صرف ایک ایک ورڈ کے اندر. میں وہ آئے کریمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ چند صفتیں کیا ہوئیں, ایک صابرین صبر کرنے والے, صادقین سچ بولنے والے. بس متقی کیا ہیں, صبر کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں. والقانتین اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کرتے, قانت ہیں, قانے رہتے ہیں. والمنفقین اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے ہیں,
وہ جو پہلے بھی آیا تھا والمنفقین فی السراء والضراء, اور اس کے بعد آخری بہت اہم ہے والمستغفرین بالاسحار, صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں, سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں, سحر کا وقت قیمتی ہے. ابھی ہم لوگ سحری کی خاطر اٹھیں گے کوئی بات نہیں, وقت سے تو فائدہ اٹھا لیں, اگر سحری واجب نہیں ہوتی تو کوئی نہیں اٹھتا, یعنی اگر سحری واجب اس میں مان سکے وقت نکل گیا تو پھر کھانے کو نہیں ملے گا, پھر لوگ اٹھیں گے سحری کی خاطر. اب آپ کیا کریں, ٹھیک ہے آپ شکم کی خاطر اٹھیں گے لیکن اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کیا کرتے ہیں, مستغفرین بالاسحار, سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے میں سحر کے وقت استغفار کیسے کروں, یہ ہو سکتا ہے آپ نماز شب پڑھ لیں, نماز شب کے اندر اس کی وتر کے اندر پہنچ کر 300 دفعہ مستحبق ہے العاف العاف العاف, 300 دفعہ نہیں کہہ سکتے, 100 دفعہ کہہ لیں, 10 دفعہ کہہ لیں, استغفار بھی ہو جائے گا نماز شب بھی ہو جائے گی. فرض فرمائیں کوئی کہے میں نماز شب کی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا, بھائی کتنی پڑھ سکتے ہو, جتنی پڑھ سکتے ہو اتنی پڑھ لو تاکہ مرو تو یہ کہہ سکو خدا تیرے دین کے راستے میں چل رہا تھا, آہستہ چلا چل تو رہا تھا, جتنی کر سکتے ہیں کر لیں, کم از کم مرے سے مرا یہ کر لیں کہ اس کے اندر جو 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر ہے اس کو اپنی عادت بنا لیں. نماز شب پڑھنے والا نہیں بھی کہلائے قیامت کے دن تو نماز شب کے پیچھے چلنے والا تو کہلا جائیں گے نا, کچھ تو ملے گا, اور اس کی وتر میں کھڑے ہو کر استغفار کر لیں. اللہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے اگر آپ یہ کر پائے. سحر کے وقت آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے, آپ تنہائی میں آپ ہیں اور خدا ہے, اور آپ خدا سے کہہ رہے ہیں خدا میں تیرا بندہ ہوں, تنہا تیرے سامنے کھڑا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. آپ کا ایسٹ ہے, آپ کا سرمایہ ہے کہ آپ یہ کام کریں. وہ خدا اگر مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہونے لگے ہماری زندگیاں کچھ اور ہے. سحر کے وقت استغفار کرنا, مستغفرین بالاسحار, خدا ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر شخص متقی ہو جائے, قوم متقی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیں نا, یہ ہم نے متقین کے اوصاف آپ کی خدمت میں عرض کی. فرض فرمائیں کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں اب تقویٰ کے راستے پہ چلنا ہے, کچھ لوگ تقویٰ کے راستے پہ چل نکلتے ہیں. اگر لوگ متقی ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ ایک عجیب وعدہ فرماتا ہے, فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر اہل قریہ ایمان لائیں تقویٰ اختیار کرنے, اہل قریہ ایمان لائیں تقویٰ اختیار کریں کیا مطلب؟ ایک آدمی نہ کرے, معاشرے میں تقویٰ رسم چل نکلے. ایک دو آدمی تو ہمیشہ کرتے ہیں, یزید کے دور میں بھی تھے ایک آدھ آدمی, ایسا ہو معاشرہ کہلائے کہ یہ اہل تقویٰ کا معاشرہ. اگر ایسا ہو جائے تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ فرماتا ہے اگر اہل قریہ ایمان لائیں تقویٰ اختیار کریں, ہم زمین و آسمان کی تمام برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی تمام برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیں گے. خدا کا وعدہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم میں سے بعض بچے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے MBA کمپلیٹ ہو جائے, کوئی پتہ نہیں کتنی محنت کر رہا ہوتا ہے فلا مارکیٹ کے اندر میرا ایک آؤٹ لیٹ کھل جائے, فلا ملک کے اندر میری مارکیٹنگ کی ٹیم پہنچ جائے. اس پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ میں تقویٰ میں 2 قدم آگے بڑھ جاؤں. خدا فرما رہا ہے زمین و آسمان کی برکتیں تمہارے اوپر کھول دوں گا میں. وہ جو مالک ہے کھول ہے, وہ کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کا مالک ہوں, کون برکتوں کو کھول سکتا ہے میرے سوا, کھول دوں گا تمہارے اوپر برکت. اب صرف ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے, خدا تعالیٰ بعض اوقات فرماتا ہے اینا تذہبون, تم جا کہاں رہے ہو؟ عجیب واقعہ ہے. خدا تعالیٰ بعض اوقات قرآن کریم میں لکھتا ہے, فرماتا ہے وہ اینا تذہبون, تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ راستہ یہاں ہے, تم لوگ وہاں جا رہے ہو. کامیابی ترقی تعمیر سب کچھ یہاں سے ملنا ہے, تم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو. تو انسان ہوتا ہم بھی ایسے ہی نہیں معلوم, خدا کے وعدے کہیں اور ہیں, ہم لوگ کہیں اور ہیں. اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں یہ کم عقل ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو دنیا داری نہیں آتی، وہ صاحب عقل ہیں. آیا حضرت بلال فارسی، سلمان فارسی، نعوذ باللہ، عقل نہیں ہے؟ عقل کامل ہے، تو پھر ایسے کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے اس میں انسان کا کمال ہے. مصر میں تمبار کو نہیں پتا دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، پھر سولی پہ کیوں ہے؟ ان سب کو نہیں پتا دنیا میں کتنی لذتیں ہیں، دنیا میں کتنی آسائشیں ہیں، آرام ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کہیں اور ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس سے بڑھ کر کچھ دیکھ لیا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نصیب ہوا ہے. ہمیں کیوں نہیں نصیب ہوا؟ ہم نے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ آخر میں پھر وہی روایت دہراؤں گا، روزے کی میراث کیا ہے؟ روزے کی میراث ہے حکمت، اور حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے. آپ روزہ صحیح سے رکھیں، روزہ صحیح رکھیں گے حکمت ملے گی، حکمت کے نتیجے میں معرفت ملے گی. اور اس روایت کا اختتام یہ تھا کہ اگر یہ سب نصیب ہو جائے، حکمت ملتی ہے، پھر معرفت ملتی ہے، پھر یقین آتا ہے، اور اگر یقین نصیب ہو جائے تو پھر فرمایا ہوا اذا استيقن العبد، اور جب بندے کو یقین ملتا ہے تو اذن لا يبالي، اس کو پرواہ نہیں ہوتی زندگی کیسے گزر رہی ہے، سختی میں گزر رہی ہے یا آسانی میں گزر رہی ہے، آزاد انسان بن جاتا ہے. اپنے آپ کو ترقی دینا ہے، اپنے مقام اور منزلت کو آگے بڑھائیں. جو شیعہ علی نہ ہو وہ گرا پڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ علی کیوں پیچھے رہ جائے؟ علی کا چاہنے والا پیچھے کیوں رہ جائے؟ شیعہ علی آگے بڑھے، اپنے کام کو دکھائے، لوگوں کے لیے ہادی بنے. وجعلنا للمتقین اماما، خدا تعالیٰ فرماتا ہے دعا کرو کہ خدا تمہیں متقین کا بھی رہنما بنا دے. خدا تو وہاں تک نہیں جانا چاہتا، کہتا ہے صرف متقینہ بنو، متقین کے بھی رہنما بن جاؤ. خدا وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. آپ اپنے مقام منزلت کو پہچانیں، آپ شیعہ علی ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، آپ کے لیے دنیا تیار کی ہے خدا نے کہ آپ اس تمام دنیا سے گزر کے کمالات کو حاصل کریں، ان کمالات کو جس پر پہلے امیر المومنین کے چاہنے والے پہنچ چکے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ان پاکیزہ لمحات میں قرآن کریم، مسجد اور اہل بیت کے صدقے میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار ان عظیم شان ہستیوں کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو نے مہینے کو رحمت و مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے. پاک پروردگار تجھے اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا صدقہ ہماری قلیل اور ہماری کمزور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو تو نے اپنے بندوں کو بہترین جزا دی ہے اس جزا میں سے ہمیں بھی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تیری حجت کے بغیر دنیا جنگ ہے، تیری حجت کے بغیر دنیا عذاب ہے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی خدمت گزاروں میں قرار فرما، ایمان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ایمان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. وقت امام کی خوشنودی کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے، اور ان کی راہ میں شہادت کی طلب کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.